بدھ 20 جولائی کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاکتوں پر دنیا کیوں خاموش؟ کہیں شدت پسند جماعتوں کی وجہ سے پاکستان تنہا تو نہیں رہ گیا؟ سرتاج عزیز کہتے ہیں تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طاقت کے بے تحاشا استعمال, کشمیریوں کی ہلاکتوں پر احتجاج اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر.
جماعت الدعویٰ کے زیر انتظام مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے لاہور سے اسلام آباد تک کشمیر کاروان نکالا گیا ہے, جس میں ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں. کارواں میں شریک افراد کا موقف تھا کہ آج وہ کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سخت گرمی میں بھی سڑکوں پر نکلے ہیں. دوسری جانب کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاکتوں کے خلاف اسلام آباد میں واقع نیشنل پریس کلب پہ سیاہ پرچم لہرایا گیا, جبکہ پریس کلب کے تمام ممبران اور دیگر صحافیوں نے احتجاج انبازوں پہ سیاہ پٹیاں باندھی.
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ذرائع ابلاغ, انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر پابندیاں بدستور برقرار ہیں, جس سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے اور وادی میں خوراک کی کمی پیدا ہو گئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
جنوبی کشمیر میں گزشتہ روز فائرنگ کے ایک واقعے میں جو 3 افراد زخمی ہو گئے تھے, وہ تینوں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس میں 2 خواتین اور 1 نوجوان ہے. اس کی وجہ سے کافی زیادہ تناؤ ہے اور آج بھی ایک مظاہرے میں ایک نوجوان کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں. حکومت کی طرف سے ابھی تک کسی بھی سیاسی عمل کے آغاز کی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور جس طرح سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ دلی سے مزید فوج یہاں بھیجی جا رہی ہے تاکہ مظاہروں کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے.
ترک حکام نے گزشتہ ہفتے حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کے الزام میں گرفتار کیے گئے 99 جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے. دوسری جانب ترک حکام کے مطابق ملک بھر سے ماہرین تعلیم اور دانشوروں کے بیرون ملک جانے پر بھی عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جرنیلوں پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب صدر رجب طیب اردوان نے ان فوجی کمانڈروں کے ساتھ ملاقاتیں کی جو بغاوت کے دوران ان کے وفادار رہے تھے. امید ہے کہ وہ جلد ہی مزید اہم اور بڑے اعلانات کریں گے. برطانیہ کی نو منتخب وزیر اعظم ٹیریزا مے آج برلن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کریں گی. یہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے. اس ملاقات میں برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کا وقت اور اس کے بعد تجارتی تعلقات زیر غور آئیں گے. ہلموت مولر یورپین کونسل کی تعلقات خارجہ کمیٹی کی رکن ہیں.
Berlin will want to know from London what is it that you actually want, what is your desired outcome, what
is. وہ کہہ رہی ہیں کہ برلن لندن سے یہ جاننا چاہے گا کہ وہ دراصل کیا چاہتا ہے, اس کے مطلوبہ نتائج کیا ہیں, لندن کا یورپی یونین سے باہر آ جانے کے بعد کیا نظریہ ہوگا اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیا بات کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایجنڈے کے بارے میں بات کرنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ریزرو فورس کے ہزاروں اہلکاروں کی مختلف مقامات پر تعیناتی کا حکم دیا ہے, جو گزشتہ ہفتے ٹرک کے ذریعے کیے جانے والے ایک حملے کے تناظر میں ہے جس میں 84 افراد ہلاک ہو گئے تھے. نیم پولیس کے تربیتی مرکز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 10,000 ایسے افسران کو بھی بلا لیا گیا ہے جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ 3,000 پولیس کے ریزرو اہلکاروں کو بھی رواں ماہ کے آخر تک تعینات کر دیا جائے گا. انڈیا کے شہر امبالہ میں عدالت نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ فرنٹ انڈیا نامی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. حمیرہ کنول.
اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے حزب المجاہدین کے شدت پسند برہان وانی کو شہید قرار دینا اور پاکستان میں اس سلسلے میں یوم سیاہ منانا انڈیا کے خلاف کھلی جنگ ہے.
ادھر وسطی برزلز میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشکوک انداز میں سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھا. وسطی برزلز میں اس کے بعد ایک بڑا پولیس آپریشن جاری ہے جو کہ اس اطلاع کے بعد شروع کیا گیا جب ایک شخص نے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو جیکٹ پہنے دیکھا ہے جس سے تار جھانک رہے ہیں. بم ناکارہ بنانے والے ادارے کے ماہرین اس چیز کا معائنہ کر رہے ہیں اور قریب واقع دکانوں اور گلیوں کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے موصول ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہے اور پولیس اس پر بندوق تانے ہوئے ہے. ایک غیر رسمی ٹرائبونل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انڈونیشیا نے 1965 میں کمیونسٹ حمایتیوں کی صفائی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کیے تھے۔ ٹرائبونل نے کہا ہے کہ انڈونیشیا کی فوج اور اس کی ملیشیا نے قتل عام، تشدد اور جنسی تشدد کیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 500,000 افراد اس قتل عام کے دوران مارے گئے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں 40 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا ہے، جس پر بھارتی حکومت نے تنقید کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ علیحدگی پسند مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے 12 روز بعد بھی وادی میں کشیدگی اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کرفیو اور ناکہ بندی کی وجہ سے وہاں آبادی محصور ہے۔ سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
ایسے تصادم آج کل روز کا معمول ہیں۔ مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے خلاف لوگ مستعل ہو گئے تو حکومت نے پوری آبادی کو کرفیو اور ناکہ بندیوں سے محصور کر دیا۔ 12 سال قبل جب حالات قدرے پرسکون تھے تو یورپین یونین کا ایک وفد کشمیر کے دورے پر آیا۔ دورے کے دوران اپنے مشاہدات میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک خوبصورت قید خانہ ہے۔ آج اتنے عرصے کے بعد ان کا یہ دعویٰ کتنا صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ہلاکتیں 40 سے زیادہ ہیں اور سینکڑوں زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔
جلوس لے کے چل رہے تھے، انہوں نے ہم کو گالیاں نکالی اور ہمارا ویڈیو نکالا۔ ہم نے ان کو بولا ہم کو گالیاں مت نکالو اور ہمارا ویڈیو بنا۔ ہم انہوں نے نہیں مانا، پھر ہم نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے بعد میں کیا کہ انہوں نے فائرنگ کی۔
100 سے زائد زخمیوں کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں، ان میں سے بیشتر بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ عوامی مظاہروں کے خلاف سرکاری فورسز نے آخر یہ جارحانہ کاروائی کیوں کی؟
اس کو ہم مس ہینڈلنگ تو نہیں کہیں گے۔ سچویشن ایسی بنی جس میں مجبوراً یا تو پیلٹ فائر کرنا پڑا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہے جس میں کسی کے لگ گئی زیادہ، اینڈ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ ہی ایکسپائرڈ۔ ایسا ہی ہمارے لڑکوں کی بھی لگی۔
حد یہ ہے کہ فورسز اور حکومت صورتحال کی ایک جیسی تعویل کر رہے ہیں۔
کہیں پیٹرول بمپ لگا کے، کہیں دوسرے چیز کر کے، خود وہ بھاگنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اکسا کر گئے، آگ لگائی اور بھاگ گئے، اور جو اس ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اس کے وہ شکار ہوتے ہیں۔
علیحدگی پسند رہنما گھروں میں نظر بند ہیں، لیکن حالات کی سنگینی دیکھیے کہ ہند نواز سیاستدان بھی اب رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ رائے شماری کرانا مان لے اور معاملہ حل کرے تاکہ مارا ماری بند ہو اور کم سے کم ہمیں جینے تو دیں۔
12 روز سے جاری سخت ترین کرفیو اور ہڑتال کی وجہ سے مظاہروں کی شدت کم تو ہو گئی ہے، لیکن فضا میں ہر طرف خوف اور غیر یقینی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال اور انڈین سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 42 افراد کی ہلاکت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ بنایا گیا۔ کالعدم شدت پسند تنظیم جماعت و دعویٰ سمیت مختلف مذہبی جماعتوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک کشمیر کارواں کا اہتمام بھی کیا۔ سنیے اسلام آباد سے شمائلہ خان کی رپورٹ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور اس میں 42 افراد کی ہلاکت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پہ یوم سیاہ منایا گیا. اس موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ عالمی برادری کو پاکستان کے حوالے سے یہ بات بطور خاص پیش نظر رکھنی ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان ایک فریق ہے. اقوام متحدہ نے پاکستان کو فریق مانا ہے. اب اگر کشمیر میں انسانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے تو پاکستان ان واقعات سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران مظاہرین پر انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی گئی. 13 روز سے جاری ان واقعات میں اب تک 42 کشمیری شہری ہلاک ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ کشمیر کی آواز کو بند کرنے کے لیے لوگوں کو زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے.
ہندوستان جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس جمہوریت میں بھی کشمیر کی آواز کو کچلا جا رہا ہے.
کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا.
پرویز رشید نے مزید کہا کہ ہم یوم سیاہ منا کر دنیا بھر کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں.
اخلاقی طور پر مدد جاری رکھی جائے گی اس دن تک جب تک کشمیریوں کو ان کا وہ حق واپس نہیں مل جاتا جس کا وعدہ تمام دنیا نے اور ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کیا تھا کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے خود آزاد ہیں, خود مختار ہیں اور وہ ووٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں.
آج یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی. دوسری جانب جماعت الدعویٰ کے زیر انتظام مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے لاہور سے اسلام آباد تک کشمیر کارواں نکالا گیا جس میں ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. کاروان میں شریک افراد کا موقف تھا کہ آج وہ کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سخت گرمی میں بھی سڑکوں پر نکلے ہیں تاکہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکیں کہ وہ کشمیر کے معاملے کو عالمی سطح پہ اٹھائے.
حکومت پاکستان کو ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس جذبے کو اور کشمیروں کے ساتھ ہیں, اس میں انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی.
ہم یہاں کشمیر کی آزادی کے لیے آئے ہیں. ظلم کی اخیر ہو گئی ہے مسلمانوں پہ. اگر انڈیا میں ہے تو ظلم, کشمیر میں ہے تو ظلم, مصر میں, آسام میں, جہاں بھی مسلم ہیں وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے, اور اس لیے ہم یہ اتنا سفر گرمی کی شدت میں کر کے آئے ہیں.
دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاکتوں کے خلاف اسلام آباد میں واقع نیشنل پریس کلب پہ سیاہ پرچم لہرایا گیا, جبکہ پریس کلب کے تمام ممبران اور دیگر صحافیوں نے احتجاجاً بازو پہ سیاہ پٹیاں باندھی. نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر عوام حکومت کے ساتھ نہیں چلتی.
پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے, اس لیے وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں. ہم بھی اس کے حق میں ہیں کہ انہیں ایک بار رائے شماری کا موقع دیں. ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کے ساتھ آ کے ملیں, انڈیپینڈنٹ رہیں. وہ ساری دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی اس طرف سے کم پاکستان کو اور پاکستان کی میڈیا کو ان مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے.
مبصرین کے خیال میں حکومت پاکستان کی جانب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جارحیت کے حالیہ واقعات کے رد عمل میں یوم سیاہ منانے کا اعلان دراصل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 21 جولائی یعنی کل ہونے والے اسمبلی انتخابات ہیں, جہاں اقتدار اکثر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں رہا ہے, جبکہ اب حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ان انتخابات میں کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
جیسے کہ آپ نے شمائلہ خان کی رپورٹ میں سنا, بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 42 افراد کی ہلاکتوں کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا, اور اس میں کل عدم شدت پسند تنظیم جماعت الدعویٰ سمیت مختلف مذہبی جماعتوں نے شرکت کی, احتجاج کیا.
اس سب پہ اور پاکستان کے موقف پر میں نے بات کی اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے، اور ان سے پوچھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں پر جو عالمی طاقتوں یا مغربی ممالک یا اسلامی ممالک کی جانب سے رد عمل آیا ہے، کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟
بالکل بھی نہیں جی، کیونکہ یہ جو وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں یہ بڑے وہ انیول ہے، ابھی تک اس اسکیل پر ریئل ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو یہ اس قدر میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی اور ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے کہ اس کو تو پوری دنیا کو ایک دم احتجاج کرنا چاہیے اور انڈیا کو وارن کرنا چاہیے کہ یہ انایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے کسی بھی سرکمسٹانس کے اندر۔
تو کیا
جو لوگ اپنی رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے آپ کیسے دنیا بھر میں کسی اپنے آپ جو ملک خاص طور پہ جمہوری ملک کہتا ہے وہ کیسے پیسفل پروٹیسٹ، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کو روکنے کے لیے کیا آ کے نہ دیکھیں، انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، سوشل میڈیا بند ہے، کوئی فارن جرنلسٹ وہاں نہیں جا سکتا، کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن وہاں نہیں جا سکتی، یہ تو کوئی پتا نہیں کس دفعہ 19ویں صدی کا مجھے لگتا ہے نظام کر دیا ہے، اور اس میں وہ اوپر سے ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں چاہ منا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہوگی دنیا بھر جو ہے مجموعی طور پر، اسی لیے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے سیکرٹری جنرل کو بھی لکھا ہے، ہم نے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے ان کو بھی لکھا ہے، جو جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھا ہے، اور ہیومن رائٹس کاؤنسل سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن وہاں بھیجے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ وہاں کیا ہوا۔
تو آپ نے یہ سب کیا ہے، لیکن کیا ابھی تک کسی بھی مغربی ملک نے یا اقوام متحدہ نے یا کسی اسلامی ملک نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی مذمت کی ہے یا بھارت سے کوئی احتجاج کیا ہے، کسی نے کیا ہے اب تک یا نہیں؟
چائنا میں ریئیکشن ہوا ہے، اب مختلف لوگ مختلف اسلامی ممالک ہیں ان میں سے بعض لوگوں سے رابطہ ہوا ہے اور وہ اس سے ظاہر ہے کہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، ہماری جو چار دن ہوئے ہماری جو سینٹ ہے کل انہوں نے پرسوں کل ہمارے سینٹ ڈے کنوینشن پاس کیا ہے کہ عوام جو ہے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اس بات سے تمام دنیا کو مجبور کرنا چاہیے ہندوستان کو کہ وہ ہم کو یہ حق دے اور کشمیر کے مسئلہ
اچھا یہ کہ سرتاج جی سے اب مبصرین کے مطابق حالیہ دنوں میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود پاکستان دنیا کو کیوں نہیں ہلا سکا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ان شاء اللہ عمل شروع ہوگا۔
اچھا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ایک تنقید ہے یا ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں موجود جو جہادی تنظیمیں ہیں مثلا جماعت الدعویٰ یا جیش محمد، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک طرح سے ٹول ہیں، آلہ ہیں، تو کیا اس تاثر کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان تنہا نہیں رہ گیا؟
یہ پرانی بات ہو گئی، یہ پرانی بات ہے،
لیکن یہ
کشمیر جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا اس وقت بہت تنظیمیں تھیں جن کو امریکہ اور سارے مل کر ٹرین کر رہے تھے روس کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ تو پھر ہمارے لیے مصیبت چھوڑ گیا جب 9/11 ہوا اور سب کو ہماری طرف دھکیل دیا طالبان کو اور جو ان ساتھ حمایتی تھی، ہم نے تو پچھلے 2.5-3 سال میں بڑا مؤثر کاروائی کی ہے اور تمام کو بڑا ڈسکریمنیشن، ان کے انفراسٹرکچر کو ڈسٹرائے کیا ہے، ان کی آئی آئی ڈی فیکٹری، سوئسائڈ بامبنگ سینٹرز، کمیونیکیشن سینٹرز، سب کو وزیرستان وغیرہ سے ریگولیٹ کیا، اب ہم گریجولی ٹائٹن کر رہے ہیں سارے پروسیس کو، میرا خیال ہے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کو، اور یہ تو دیکھیں نا ہم سے کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہو رہا ہے تو اسٹیٹ ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم
لیکن پاکستان کا جو سٹانس ہے، موقف جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا اس سے کہ جب کشمیر کا مسئلہ آپ اٹھاتے ہیں تو جماعت الدعویٰ بھی آگے آگے اس میں نمایاں ہوتی ہے؟
نہیں دیکھیں تو ہمارے تمام جتنے بھی پارلیمنٹ ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کر رہے ہیں، جماعت اسلامی اور جماعت تو کئی نظر وہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ہیونگ دی ہول تھنگ۔
یہ تھے پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، جو کشمیر کے تنازع اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں موجودہ صورتحال پر پاکستان کے موقف پر بات کر رہے تھے۔ اور اس ہی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کشمیر کے موقف پر دنیا سے جس سرد مہری کا رد عمل آیا ہے یہ کیا کافی نہیں ہے کہنے کے لیے کہ پاکستان اب دنیا میں ایک طرح سے تنہا رہ گیا ہے؟
دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان اکیلا رہ گیا یا نہیں رہ گیا, یہ بہت سارے لوگ اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے باوجود کہ پاکستان کی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے, دہشت گردی کے حوالے سے نام لیا جاتا ہے پاکستان کا, لیکن ممالک مختلف جو ہیں اس کے ساتھ پھر بھی کاروبار کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کاروبار میں میرے خیال میں سمجھ کے چلنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا ایک مین, ہمارا ایک خاص جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے یو این ریزولوشن کے مطابق حل ہو, وہ شاید نہیں ہو پا رہا اور نہ ہی ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اندرونی پالیسی ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں دہشت گرد پالیں گے یا جب آپ کے ہاں جو کشمیر کی ریلی ہے وہ جماعت الدعویٰ جیسی تنظیمیں نکالیں گی تو میرے خیال میں جو باہر کے ممالک ہیں اس کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھیں گے نہیں.
اچھا یہ آپ نے کہا اندرونی جو پالیسی بنی ہوئی ہے وہ مطلب اس کی مطابقت نہیں رکھتی مسئلے کے حل سے, لیکن جو ایک طرح سے دنیا کو موبلائز کرنے کے لیے جو کوشش ہیں جو خارجہ پالیسی ہے, تو کیا یہ پاکستان کی تنہائی ہے یا اب دنیا میں ایجنڈا جو ہے وہ بدل رہا ہے اور کشمیر ایک تنازع کے طور پر اپنی حیثیت کھو رہا ہے, ایررلیونٹ بن چکا ہے, کیا ایسا ہے؟
دونوں چیزیں ہیں. ایک تو سمجھ کے چلنا چاہیے جی کہ یہ جب سے دہشت گردی کا مسئلہ ہوا ہے تو لوگ حالانکہ بات سنتے بھی ہیں ان کو شاید سمجھ بھی آتی ہے. مثلاً نیو یارک ٹائمز نے ایک مضمون لکھا اور جس میں برہان وانی کو ایک سیپریٹسٹ کے طور پہ بجائے کہ ان کو اس کو دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا گیا, اس کی وجہ سے انڈین حکومت جو ہے ان کو اچھا بھی نہیں لگا. لیکن چکر یہ ہے کہ وہ جو ساری دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے لوگ جہاں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ خون ریزی کریں گے تو زیادہ خوشی سے اس کی طرف دیکھتے نہیں, یہ بات اپنی جگہ بالکل ہے. اور پھر یہ ہے کہ یورپ اور جو ویسٹ ہے اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی اور اسلام اب بین بین چلتے ہیں, تو جہاں بھی ایسے جگہ کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو وہ شاید سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں, کب ہے کہ دنیا نے کھڑے ہو کے کشمیر ایشو کا اس حد تک نوٹس لیا ہو کہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالا ہو اور کہا ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو. ہر ملک میں اپنا اپنا ایسا مسئلہ ہے. ہماری چین سے دوستی ہو رہی ہے تو چین تو خود جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ کرتا ہے, اپنے لوگوں کی اپنے ہاں کے لوگوں کی جو مائنورٹی گروپس ہیں ان کی آواز دباتا ہے. باقی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں ایسا مسئلہ ہے. تو ممالک جو ہیں ان کا ایک رویہ تو یہ بھی ہے کہ یہ اندرونی مسائل ہیں, یہ داخلی ممالک کے مسائل ہیں, ان کو اسی طرح کیا جائے. ہم 70 سالوں سے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کر پائے, اور اب جو لگ رہا ہے جس میں بحث چھڑی ہے کہ ہم کیا اکیلے رہ گئے ہیں یا ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہے یا ناکام ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے شاید دنیا کی اتنی ہمت نہیں لگ رہی کہ کشمیر جیسے مسئلے کو اس پہ اتنا غور کریں جیسا کہ شاید پہلے وہ کر پاتے.
اچھا ویسے کشمیر کا مسئلہ تو موجود ہے, اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے مؤثر نہیں نظر آ رہی, کیا حل ہے, مطلب آگے کیا راستہ ہے؟
میرا اپنا خیال ہے جی کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کوئی دکھی ہے اور سوچتا ہے, اب کے اس بار جو پرانے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن اس بار جو ہندوستانی کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ریاست کر رہی ہے, جو دل لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ ان کی جنگ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فورم پہ ان کی بات اٹھائیں. لیکن جس طریقے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں بار بار اس کی کا ذکر کروں گی کہ اگر ہم جماعت الدعویٰ کو لے کے چلیں گے اور ان سے کشمیر ریلی کروائیں گے تو پھر میرے خیال میں ہم کشمیریوں کے کا جو مقصد ہے یا کشمیریوں کی اپنی جنگ ہے ہم ان میں ان کو نیچا دکھا رہے ہیں, نہ کہ ہم ان کی کوئی مدد کر رہے ہیں.
یہ تھیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. تو اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ذرائع ابلاغ کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے کمیونیکیشن. جب آپ کی ٹیلی فون نیٹ ورکس نہیں چل رہی ہیں, پوری کشمیر وادی میں سری نگر کو چھوڑ کے لینڈ لائنز بھی سسپینڈ کی گئی ہیں, اس ماحول میں رومرز بہت آتے ہیں, کئی رپورٹس آتے ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں کی اتھارٹیز, چاہے وہ پولیس ہو یا سرکار ہو, وہ بھی جرنلسٹ سے بات نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ نہ صرف
اس کی تفصیل اور کشمیر کے صورتحال پر مزید رپورٹیں ابھی آنے کو ہیں سربین میں, آگے چل کر سنیے گا. سربین ابھی جاری ہے.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں,
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے سابق آف اسپنر ثقلین مشتاق کی خدمات حاصل کر لی ہیں تاکہ وہ انگلش بیٹسمینوں کو اسپن بالنگ سے نمٹنے میں مدد دے سکیں. واضح رہے کہ انگلینڈ کو لارڈز میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس میں پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 6 اور دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی تھیں. ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے اینٹیگا میں شروع ہو رہا ہے. انگلینڈ لائنز نے سہ افریقی ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان اے کو 7 سے شکست دے دی. پاکستان اے نے شرجیل خان کے 125 رنز کی بدولت 244 رنز بنائے. شرجیل کی اننگز میں 7 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے. انگلینڈ لائنز نے 3 وکٹوں پر مطلوبہ اسکور پورا کر لیا. بین ڈیوکے نے 163 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز کھیلی. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے سری لنکن 11 کے خلاف سہروزہ میچ اننگز اور 162 رنز سے جیت لیا. آج میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں صرف 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سٹیو اوکیف نے میچ میں 10 وکٹیں حاصل کی. بھارت کے سابق ہاکی اولمپئن محمد شاہد 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. محمد شاہد اپنے خوبصورت کھیل اور رفتار کی وجہ سے مشہور تھے. وہ 1980 کا اولمپکس جیتنے والی بھارتی ہاکی ٹیم میں شامل تھے. ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے نے ریو اولمپکس کی تیاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹورنٹو میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, جو انہوں نے گزشتہ سال جیتا تھا. اینڈی مرے اولمپکس میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے. برطانوی سائیکلسٹ مارک کیونڈش نے بھی ریو اولمپکس کی تیاری کے پیش نظر ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس سے دستبرداری اختیار کر لی ہے, جبکہ ابھی اس کے 5 مرحلے باقی ہیں. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے والی لیسٹر کی ٹیم کے کپتان ویز مارگن نے 2019 تک کھیلنے کا نیا معاہدہ کر لیا ہے. وہ 2012 میں لیسٹر میں شامل ہوئے تھے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی برقرار ہے اور کرفیو نافذ ہے ابھی بھی. 7 ذرائع ابلاغ پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کر سینئر صحافی پرویز بخاری سے, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طاقت کے بے تحاشا استعمال، کشمیریوں کی ہلاکتوں پر احتجاج اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا۔ ترک حکام نے گزشتہ ہفتے حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کے الزام میں گرفتار کیے گئے 99 جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ برطانیہ کی نومنتخب وزیر اعظم ٹیریزا مے آج برلن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کریں گی۔ یہ ان کا وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وسطی برسلز میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشکوک انداز میں سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے بعد علاقے میں پولیس آپریشن جاری ہے۔ اور ایک غیر رسمی ٹرائبونل اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انڈونیشیا نے 1965 میں کمیونسٹ حمایتیوں کی صفائی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کیے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی میں حکام نے گزشتہ ہفتے حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کے الزام میں گرفتار کیے گئے 99 جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا آگے چل کر، لیکن اب ذکر کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ہی، جہاں آج کرفیو کا 13واں دن ہے۔ کشمیر کے ایک شدت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت پر احتجاج اور مظاہروں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو ان کے انسانی حقوق کے منافی اقدامات قرار دیا ہے اور آج سرکاری طور پر یوم سیاہ منایا گیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار پرویز بخاری سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بات کی۔ ان سے پوچھا کہ وادی میں کرفیو کے ساتھ ذرائع ابلاغ پر پابندی عائد ہے تو لوگوں کو اطلاع کیسے مل رہی ہے؟
دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کمیونیکیشن۔ جب آپ کی ٹیلی فون نیٹ ورکس نہیں چل رہی ہیں، پوری کشمیر وادی میں سری نگر کو چھوڑ کے لینڈ لائنز بھی سسپینڈ کی گئی ہیں، اس ماحول میں رومرز بہت آتے ہیں، کئی رپورٹس آتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں کی اتھارٹیز، چاہے وہ پولیس ہو یا سرکار ہو، وہ بھی جرنلسٹ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ نہ صرف ٹیلی کمیونیکیشن مواصلات سسپینڈ کیے گئے ہیں بلکہ سرکاری اہلکار بھی جو ہیں وہ بھی جرنلسٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو انفارمیشن کا جو بلیک آؤٹ ہے، یہ جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی خبر کنفرم کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو ایک رومرز کا بھی ماحول کھڑا ہو گیا ہے اور رپورٹنگ ڈرائی اپ ہو گئی ہے۔
آپ نے ریاستی انتظامیہ کا، حکومت کا ذکر کیا، ریاستی حکومت کا جو رد عمل رہا ہے، کیا کوئی واضح مربوط کوہیرنٹ اسٹریٹجی نظر آتی ہے اس میں اس سارے دوران؟
دیکھیے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس طرح کے وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن ہر بار جب ایسا ہوتا ہے یہاں کی مقامی سرکار جو ہے لگتا ہے ان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ الیگیشنز ہمیشہ لگی ہیں کہ یہاں کی جو مقامی سرکار ہے اس پہ دلی کا ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے، اور جب حالات خراب ہو جاتے ہیں دلی سیدھا سیدھا یہاں پہ نظام چلاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیجئے، نیوز پیپر آفیسز میں پولیس کے ریڈز ہو گئے، اخبارات جو پرنٹ ہو چکے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ سیز ہو گئے، پریس سیل ہو گئے، پریس میں جو امپلائیز کام کرتے تھے ان میں سے کئی کو گرفتار کیا گیا، لیکن 3 دن بعد سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی بین نہیں لگایا تھا۔ تو اس طرح ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کی جو مقامی سرکار ہے وہ ایسے حالات میں کنٹرول کھو بیٹھتی ہے۔ اور پھر یہاں پہلے بھی ہوا ہے، 2010 سے ہم نے کئی بار دیکھا ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انسٹرکشن سیدھا سیدھا ہم کو سورسز سے پتہ چل جاتا ہے، سیدھا دلی سے انسٹرکشن آ جاتی ہیں جو یہاں کے سیکیورٹی اہلکار ہیں کس طرح یہاں کنٹرول واپس لانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو یہاں کے لوگوں کو بھی ناقابل برداشت ہو چکی ہے، گورنمنٹ کنفیوز ہے اور ایسے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ اور
پرویز، یہ جو تشدد کی تازہ لہر ہے، 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، انڈیا کا جہاں تک سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مشتعل عوام نے آرمی کیمپس کو اور پولیس اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا، پتھراؤ کیا، ان پر حملے کیے اور اس کی جوابی کاروائی میں یہ ہلاکتیں پیش آئیں، وہاں اس وقت اس بارے میں کیا ریاکشن ہے؟
دیکھیے، یہ بات سچ ہے کہ لوگوں میں بہت غصہ ہے۔ یہ غصہ صرف حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کے ڈیتھ کے بعد کا نہیں ہے، وہ ایک صرف ایک ٹریگر بن گیا ہے۔ वो सब बहुत है. आपको मालूम है कश्मीर एक मसला है और यहाँ हमेशा जब भी बीच में रिलेटिव पीस के जो इंटरवल्स आते हैं, जो मौके होते हैं, उस दौरान कोई सियासी पेशरफ नहीं होती है इस मसले को हल करने की. उससे जो यहाँ के लोगों में गुस्सा है वो बढ़ता रहता है और जब इस तरह के ट्रिगर अवेलेबल हो जाते हैं, ये सच है कि लोग इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में हैं. मैं अगर अपनी अपना तजुर्बा आपको बता दूं, मैंने जो आज तक यहाँ के अनरेस्ट देखा है, इतना गुस्सा मैंने भी नहीं देखा. ये सच है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप्स पे हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, पुलिस स्टेशन जलाए गए, सीआरपीएफ के कैंप्स पे हमला किया गया, लेकिन ऐसा हमने देखा है. अभी अगर हाल में आप देखेंगे शुमाली हिंदुस्तान की रियासत हरियाणा में, इससे भी ज्यादा वायलेंट अटैक्स और प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी एहलकार ने इस तरह से प्रोटेस्टर्स पे गोलियां नहीं चलाई, पैलेट्स नहीं चलाए. वहां पे वाटर कैनन्स और दूसरे जो नॉन लीथल मेथड्स हैं क्राउड कंट्रोल के, वो इस्तेमाल किए गए. यहाँ के लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम प्रोटेस्ट में निकलते हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस स्टेशन पे हमले हों या ना हो, उनका जवाब हमेशा गोलियों से ही मिलता है. सो ये एक रद्दअमल है जो जिससे गुस्सा और भड़कता है और ये साइकिल इसीलिए एक्सटेंड होते रहते हैं.
ये थे श्रीनगर से सहाफ़ी परवेज बुखारी, जो हमारे साथी आलिया नास्की से बात कर रहे थे. भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक हफ्ते से ज़्यादा जारी पुरतशद्दद मुजाहरों में अब तक 40 से ज़्यादा अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं. नौजवान रहनुमा बुरहान वानी की हलाकत पर एहतजाज करने वाले कई अफराद पर पुलिस ने राइफलों से छरे मारे, जिसके सबब उनमें से बेशतर लोगों की बिनाई मुतासर हुई है इन पैलेट से. कई जख्मियों को श्रीनगर के मरकजी सरकारी हस्पताल में लाया गया है, जहां मीडिया को रसाई हासिल नहीं हो सकी है. लेकिन हमारे नामनिगार जुबैर अहमद इस हस्पताल के अंदर पहुंच सके, जहां से उन्होंने हमें ये खुसूसी रिपोर्ट भेजी है, जो एक सौती झलक से शुरू होती है.
मैं इस वक्त SMHS हॉस्पिटल के सामने हूँ. श्रीनगर में दो बड़े सरकारी अस्पतालों में से ये एक है. 9 जुलाई को जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई, तो कई लोग घायल हुए, जख्मी हुए. उनमें से सैकड़ों लोगों को इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था. कहा यह जा रहा है कि मीडिया वालों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है. बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की अस्पताल के. तो इस वक्त मैं उस सरकारी अस्पताल में हूँ, जहाँ पर कई सौ मरीजों को लाया गया जो जख्मी हुए थे. कुछ मरीजों से अभी बात करेंगे. लोग बहुत हैं यहाँ पर घायल हुए, उनके परिवार वाले भी बहुत हैं. ये कहाँ है हम?
ऑप्थल्मोलॉजी
वार्ड. अच्छा, तो इस वक्त हम ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं इस अस्पताल के, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कम से कम 50 मरीज अब भी हैं. कई के सरों पे, आँखों पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, और कई जो है वो चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं, और ज़ेर इलाज यहाँ पर उन 9 तारीख से, इसमें एक छोटा बच्चा भी है.
ऐसा बच्चा हमारे सामने, ये अपने घर से निकल रहा था, ये तो कोई यहाँ बेड पे लेटा है, ये कोई पत्थर मारने की पत्थरबाजी के लिए नहीं निकल रहा था, बल्कि इसने अपनी माँ को बताया था मुझे कि मार्केट से कुछ लेज लाने हैं, कुरकुरेज लाने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोर्सेस हैं वो अपने बैरिक्स में वापस जा रहे थे. दे शावर्ड इननंबर बुलेट्स पैलेट्स ऑन हिम. इस पे हजारों पैलेट्स लगाए गए, और इसे जो ज्यादा नुकसान हुआ वो इनकी आंखों को हुआ. इनके और डॉक्टरों का कहना है इनकी बिनाई वापस नहीं आ सकती. और दूसरी बात है, उनके पूरे बॉडी में शावर पैलेट्स किए गए, जो इस एक्सरे से आपको वाजिया हो जाएगा कि इसके स्टोमक में पैलेट्स हुए, इसके हार्ट सैक में पैलेट्स हुए, और इसके पैरों में भी पैलेट्स है. हर जगह पैलेट्स पाए जाते हैं.
उस सर्जरी से पहले किस तरह का चोट था?
वो बहुत नाजुक चोट था.
आप बताइए. हाँ,
पूरा लाल था उसका.
आप इनकी माँ हैं?
हाँ, मैं बच्चे की माँ हूँ.
अच्छा, तो ये बताइए कि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया आज, उसके जिस हालात पे वो लाए थे आप, वो किस तरह का था?
डॉक्टर ने बताया खतरा है, पट्टी खोलने के बाद बताएंगे बस.
और ये 9 तारीख को जख्मी हुआ था बच्चा?
हाँ.
अच्छा, तो बच्चा कहाँ पर था कि इसको चोट आ गई?
बाजार गए बिस्कुट लेने के लिए, पुलिस वालों ने हमला किया उसी पर.
तो आपको कब पता चला कि ये जख्मी हुआ?
मुझे लोगों ने बताया, लोगों ने उनको अस्पताल पहुँचाया.
आपके पड़ोसियों ने?
हाँ.
और यहाँ लेकर आए?
ना, यहाँ नहीं, जंगलात मंडी.
अच्छा,
फिर हम दोनों ने लाए यहाँ.
कब लेकर आए?
कल शाम को.
तो ये पैलेट इंजरी है? पैलेट से चोट लगी। और आपके साथ और भी बच्चे थे जिनको जख्मी हुए?
हाँ, एक
चार थे मगर दो ले गए उधर सोरा में, तो दो ले गए यहाँ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर अहमद है, मैं बीबीसी लंदन, आपने सुना होगा, मैं बीबीसी लंदन से दिल्ली से आया हूँ इस वक्त। और आपको उस दिन जो चोट लगी आप बता दीजिए कहाँ कहाँ लगी आपको?
डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उन्होंने बताया भी आपकी जो एक आंख है वो रिमूव है, उन्होंने बताया कि आपकी जो आंख है वो टोटली डैमेज है, निकालना पड़ेगा, उन्होंने निकाल दी मेरी आंख। अब एक आंख से इंशाल्लाह जो जिंदगी है इसी एक आंख से गुजारनी है।
इस आंख पे चोट कैसे लगी थी आपको?
इस आंख पे मुझे जो फोर्स है इंडियन आर्मी जो है सीआरपीएफ, उन्होंने अटैक किया, ओपन फायर की मेरी आंख पे। मेरे अटैक से पहले वहां पे एक कैजुअल्टी हो गई थी, एक लड़के को मारा उन्होंने, तो फिर दूसरे दिन हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे उस कैजुअल्टी के लिए, तो जो आर्मी जो सीआरपीएफ थी, पुलिस था, सीआरपीएफ थे, वो हमारे घरों के अंदर आ गए, तो हमारे शीशे तोड़े, हमारे दरवाजे खिड़कियां पूरी तबाही मचाए, गाड़ियां गुड़ियां जो भी थी सब तोड़ दिए, तो उसी के लिए हम बाहर निकले, अपनी सेफ्टी के लिए बाहर निकले, अपने घरों को बचाने के लिए, तो उन्होंने ओपन फायर की जिसमें मेरी आँख चली गई।
तो ये था जख्मियों का अहवाल, हमने बहुत सारे उनके रिश्तेदारों से भी बातें की, सभी के अंदर गम गुस्सा है। वो ये कह रहे थे कि उनमें से अक्सर निहत्ते थे, कुछ ने कहा वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, कुछ ने कहा वो घरों के अंदर थे और जब बाहर निकले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर गोलियां चला दी या पैलेट्स का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ। जुबैर अहमद, बीबीसी, एसएमएच हॉस्पिटल, श्रीनगर।
और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रियासती हुकूमत की जानिब से बाज़ अखबारात को निशाना बनाए जाने पर आज दिल्ली में सहाफ़ी धरने पर बैठे। श्रीनगर में सनीचर से कई अखबारात शाया नहीं हुए हैं, हालांकि रियासती हुकूमत का दावा है कि उसने कोई पाबंदी आयद नहीं की है। सीनियर सहाफियों ने कहा है कि इस पूरे मामले में वज़ीर आला का किरदार बहुत पुरेसरार है। दिल्ली से सुनिए सुहेल हलीम की रिपोर्ट।
कश्मीर में सनीचर से कई बड़े अखबारात शाये नहीं हुए हैं। मुदीरान का दावा है कि उनकी प्रेस और दफातर पर छापे मारे गए और मुलाजमीन को हिरासा किया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि उसने अखबारात की इशाअत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। हुकूमत की जानिब से इस मुबैना कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाज किया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर सहाफी राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इस पूरे मामले में वजीर आला महबूबा मुफ्ती का किरदार बहुत पुरेसरार है। उनका कहना है कि वादी में अखबारों पर बगैर कोई वजह बताए पाबंदी लगाई जा रही है। कश्मीर में इस वक्त मसला कम्युनिकेशन की कमी का है। वजीर आला के मुशीर कहते हैं कि अखबारात के खिलाफ कार्रवाई में उनका कोई रोल नहीं था। रियासत के साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर बेग कहते हैं कि उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के खिलाफ ऑपरेशन का भी इल्म नहीं था। अब हालात ये हैं कि मुआशरे में खलीज पैदा हो रही है, श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान फासला बढ़ रहा है और प्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई ने यह भी कहा कि दिल्ली में बैठकर टीवी चैनल कश्मीर की असल सूरत हाल की अक्कासी नहीं कर सकते।
टेलीविजन न्यूज फॉर द मेन पार्ट इन दिल्ली इज वेयरिंग द फ्लैग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म इन द बिलीफ दैट ऑल कश्मीरीज इन अ वे आर गिल्टी।
दिल्ली में टीवी चैनलों ने बड़ी हद तक खुद को हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती की चादर में लपेट रखा है। उनका ख्याल है कि तमाम कश्मीरी मुजरिम हैं, क्योंकि उनके ख्याल में वो किसी न किसी तरह दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मीडिया के नुमाइंदों को कश्मीर जाकर वहाँ के आवाम को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बास टीवी चैनलों पर वो जो बहस मुबाहिसे देखते हैं वो पूरे मुल्क के जज्बात की अक्कासी नहीं करते। प्रेस क्लब के चेयरमैन और सीनियर सहाफी राहुल जलाली ने कहा कि जो कश्मीर में हो रहा है उसकी झलक बाकी मुल्क में भी नजर आ रही है। एहतजाज में रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रेस को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मीडिया पर भले ही बड़ी कंपनियों का कंट्रोल हो लेकिन रिपोर्टिंग कभी नहीं रुकती।
आप अपने आप को फोर्स
रिपब्लिक का फोर्थ हिस्सा कहने को आप प्रेस वाले बहुत खुश हैं, कॉर्पोरेट तो है ही, मगर कॉर्पोरेट में भी साहब माफ कीजिएगा रिपोर्टिंग नहीं रुकती है।
लेकिन इस एहतजाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शमसुल इस्लाम और उनके साथियों ने अलग ही अंदाज में अपनी बात रखी। دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اخبارات میں تو کشمیر کی صورتحال پر بہت لکھا جا رہا ہے، اخبارات تجزیوں اور تبصروں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ ٹی وی چینل اپنی ذمہ داری نبھانے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ سہیل علی، بی بی سی۔
اور بھارت کے شہر امبالہ میں عدالت نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ فرنٹ انڈیا نامی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ایمن خواجہ سے۔
اس تنظیم کے صدر وریش شانڈیا نے منگل کو امبالہ کی سی جی ایم کورٹ میں نواز شریف اور کشمیری رہنماؤں کے خلاف ملک سے غداری کی دفعات کے تحت درخواست دائر کی۔ اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے حزب مجاہدین کے شدت پسند برہان ونی کو شہید قرار دینا اور پاکستان میں اس سلسلے میں یوم سیاح منانا انڈیا کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے اشارے پر علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک، میر واز عمر فاروق، شبیر شاہ اور سید علی گیلانی کشمیر میں پاکستان کے پرچم لہرا رہے ہیں اور برہان ونی جیسے شدت پسندوں کا یوم شہادت منا کر کشمیریوں کو انڈیا کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ عدالت نے یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور اس معاملے پر دوبارہ سماعت 25 جولائی کو ہوگی۔ وریش شانڈلیا نے بی بی سی ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں حریت لیڈر جہاں عام لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور انڈین سیکیورٹی فورسز پر حملے کروا رہے ہیں، وہیں امرناتھ یاترا میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام عناصر اور ان کے خطرناک اداروں کو سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے مقدمہ کمزور ہونے سے متعلق سوال پر وریش نے کہا کہ کشمیری علیحدگی پسند رہنما تو انڈیا میں ہی رہتے ہیں اور یہ تمام پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے ملے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال پر ان سب کو انہوں نے معاملے میں فریق بنایا ہے اور وہ اس معاملے کو آگے تک لے کر جائیں گے۔ خیال رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنما برہان ونی کی ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والے احتجاج میں اب تک 42 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ان پرتشدد واقعات کی جہاں عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے، وہیں پاکستان میں اس سلسلے میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کو سرکاری سطح پر یوم سیاح منایا جا رہا ہے۔ ایمن خواجہ، بی بی سی نیوز۔
ادھر ترکی میں حکام نے گزشتہ ہفتے کی ناکام بغاوت میں کردار پر 99 فوجی جرنیلوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ناکام بغاوت کے بعد برطرف اور معطل کیے جانے والے افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ توقع ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان آج قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ملک میں استحکام لانے کے منصوبے بھی پیش کریں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے شمائلہ جعفری سے۔
فوجی بغاوت کے بعد گرفتار اور برطرف ہونے والوں میں فوجی اور پولیس اہلکار، جج، اساتذہ اور میڈیا کے اداروں میں کام کرنے والے افراد شامل ہیں۔ ترکی کے سابق وزیر خارجہ یاسر یاکس کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات سوچ سمجھ کر اٹھائے جا رہے ہیں۔
اس مرحلے پر گرفتاریاں اور برطرفیاں متناسب نہیں لگ رہی، یہ غیر متناسب ہیں، لیکن فوجی بغاوت ترکی کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ حکومت مخالفین کی اصل طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی ہے۔
ترک حکومت کا موقف ہے کہ گرفتار کیے جانے والے افراد امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے اسلامی رہنما فتح اللہ گولین کے حامی ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے بغاوت میں حصہ لینے والوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔
دہشت گردوں نے فوجی یونیفارم پہن رکھے تھے، انہوں نے اس نازک وقت پر جمہوریت پر حملہ کیا جب ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور جب ہمارے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، داعش کے خلاف اور پی کے خلاف اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے خلاف جو ترکی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بغاوت میں حصہ لینے والے یہ دہشت گرد فوج میں جمع تھے، انہوں نے پارلیمان پر بمباری بھی کی۔
صدر اوباما نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو ناکام فوجی بغاوت سے متعلق تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ میں مقیم ترک اسلامی رہنما فتح اللہ گولین کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ گولین کو ترکی کے حوالے کرنے کی درخواست کا جائزہ دونوں ملکوں کے درمیان اس حوالے سے موجود سمجھوتے کے تحت لیا جائے گا. ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالن کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جلد ہی باقاعدہ درخواست امریکہ کو بھجوا دی جائے گی.
اس واقعے کے بعد شواہد کے ساتھ ایک باقاعدہ شکایت امریکہ کو بھجوائی جائے گی. عدالتیں اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ شکایت کے ساتھ کتنے اور کس قسم کے ثبوت پیش کیے جائیں جو گولین کی ترکی کو حوالگی کے لیے کافی ہوں گے. تاہم میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے شخص کو محض شبہ کی بنیاد پر ترکی کے حوالے کیا جا سکتا ہے.
دوسری جانب دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور تنظیموں نے ترکی میں ہونے والی گرفتاریوں اور برطرفیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کی ترجمان روینا شمدا ثانی نے ترک حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بغاوت کے بعد اپنی کاروائیوں میں انسانی حقوق کا خیال کریں.
ہم یقیناً اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم جمہوریت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بہادری سے اٹھ کھڑے ہونے والے ترک عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اہم سمجھتے ہیں جو بغاوت کے ذمہ دار ہیں، لیکن انہیں باقاعدہ قانونی عمل کے بعد سزا ملنی چاہیے.
یو این ایچ سی آر کی ترجمان نے ججوں کی برطرفی اور حراست پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے.
دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری اینڈ آف دی لیگل پروفیشن،
عدلیہ اور قانون کے پیشے کی آزادی انصاف کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہے. ججوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ناجائز پابندیوں، دباؤ، دھمکیوں اور مداخلت کے بغیر سر انجام دے سکیں. ججوں کی اتنے بڑے پیمانے پر برطرفی خطرے کی سنگین گھنٹی ہے، اور ایسی اطلاعات کے بہت سے لوگوں کے حراست کے احکامات جاری کیے گئے ہیں منمانی اور گرفتاریوں کے بارے میں خدشات میں اضافہ کر رہی ہیں.
صدر اردوان بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد خود پولیس اہلکاروں اور سرکاری عملے پر ہونے والے کریک ڈاؤن کی نگرانی کر رہے ہیں. ترک حکام نے فتح اللہ گولین سے مبینہ تعلق پر محکمہ تعلیم کے 15,000 سے زائد ملازمین کو معطل کر دیا ہے، جن میں یونیورسٹیوں کے 100 سے زیادہ ڈینز بھی شامل ہیں. ان سے پہلے منگل کو حکام نے وزارت داخلہ کے تقریباً 9,000 جبکہ وزارت خزانہ کے 1500 ملازمین کو برطرف کر دیا تھا، جبکہ ترک وزیراعظم کے دفتر میں کام کرنے والے 257 افراد کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے تھے.
ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد کی صورتحال کی تفصیل بتا رہی تھیں شمائلہ جعفری. ادھر امریکہ کے عرب پتی تاجر بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی نے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. اس کی تفصیل سنیے واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے.
ریپبلکن پارٹی نے کل جگمگاتے ہوئے کلیولینڈ میں شان و شوکت کے ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ کو رسمی طور پر پارٹی کی امیدواری سونپنے کا اعلان کر دیا.
I formally declare Donald J. Trump and Michael R. Pence the Republican nominees for President and Vice President of these United States.
ان کے چاہنے والے خوش تھے، لیکن پڑوس کے ینگس ٹاؤن شہر میں رہنے والے مارک جلٹ کے لیے تو یہ خواب پورا ہونے جیسا تھا. ان کا شہر کبھی ڈالر برسانے والی اسٹیل ملوں کا شہر تھا، اب وہ ملیں برسوں سے بند پڑی ہیں. برسوں پہلے وہ اسی اسٹیل مل میں کام کرتے تھے، اب اس کا بس ڈھانچہ رہ گیا ہے، لیکن ٹرمپ کی باتوں سے انہیں امید ہے کہ اس شہر کے اچھے دن پھر لوٹیں گے.
مجھے پتا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو ملازمتیں دیں گے. انہوں نے اس ملک میں سرمایہ کاری کی ہے، وہ لوگوں کو کام دیں گے اور یہاں صنعت کاری دوبارہ شروع ہوگی.
کبھی ڈیموکریٹ رہ چکے مارک جلٹ رونلڈ ریگن کی باتوں کے جادو میں آ کر ریپبلکن بنے تھے. ان کی بیٹی رابن جلٹ کہتی ہیں کہ اس بار ٹرمپ نے یہاں کے کئی ڈیموکریٹس پر ویسا ہی جادو کیا ہے.
میں جتنے بھی لوگوں سے بات کرتی ہوں، چاہے وہ میرے دوست ہی کیوں نہ ہوں، وہ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا.
ریپبلکن پارٹی کے اہلکاروں کی مانے تو اس علاقے میں 6,000 سے زیادہ ڈیموکریٹس اس مارچ میں ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اس میں ٹرمپ کے میک امریکہ ورک اگین یعنی امریکہ کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا نعرہ کافی کارگر رہا. رابن جلٹ کہتی ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ میں ہلری کلنٹن کے مقابلے کہیں زیادہ قابلیت ہے.
آپ انہیں ووٹ دیں جو کہ قابل ہوں. اگر وہ مارگریٹ تھاچر کی طرح ہوتی تو میں ضرور انہیں ووٹ دیتی, لیکن بدقسمتی سے ان میں مارگریٹ تھاچر والی خوبیاں نہیں ہیں.
دیکھا جائے تو یہ وہ امریکہ ہے جو مانتا ہے کہ ملک راستہ بھٹک چکا ہے اور ٹرمپ ہی اسے پھر سے عظیم بنا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جب چین اور میکسیکو سے نوکریاں واپس لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ باتیں ان علاقوں میں لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ٹرمپ یہ کریں گے کیسے, اور مانا جا رہا ہے کہ اس بار وائٹ ہاؤس کا راستہ ایسے ہی کئی شہروں سے ہو کر گزرے گا. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, کلیولینڈ, اوہایو.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی کا, جہاں سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی نے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردوں کے علاج معالجے میں معاونت کے مقدمے میں گزشتہ روز ان کی ضمانت منسوخ کر دی تھی. دوسری جانب رینجرز کی سندھ میں تعیناتی اور حاصل پولیس کے اختیارات کی مدت بھی آج ختم ہو گئی. سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جے آئی ٹی میں ان کا نام براہ راست شامل نہیں, اور جن گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق گینگ وار سے ہے. ان کے مطابق جے آئی ٹی کو عدالت میں بطور شہادت کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا. ادھر ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوئے ہیں, ان پر عائد الزامات جھوٹ پر مبنی اور تحقیقات میں بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے. دوسری جانب رینجرز کے لاف افسر ساجد محبوب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے میرٹ پر فیصلہ دیا ہے.
عدالت نے یہ کہا تھا کہ مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو تسلیم کیا ہے, اور اس جے آئی ٹی کے خلاف انہوں نے کسی فورم کے اوپر, انہوں نے کسی کورٹ میں اس کو ڈس اون نہیں کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس جے آئی ٹی کو تسلیم کیا ہے, اور یہ اپنا موقف عدالتوں میں ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں, جس کی وجہ سے عدالت نے یہ کہا کہ یہ مجبوری میں ڈیسیژن دے رہی ہوں, نہ کہ اپنا موقف عدالت میں یہ خاموش رہتے ہیں اور باہر آ کے یہ عدالت کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں کہ عدالتیں ہمارا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ سن رہی ہے.
ایم کیو ایم کے میئر کے نامزد امیدوار وسیم اختر کو ملیر پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا کہنا ہے کہ وسیم اختر پر 25 سے زائد مقدمات دائر ہیں. دوسری جانب رینجرز کی سندھ میں تعیناتی اور پولیس کے اختیارات کی مدت آج ختم ہو گئی ہے, لیکن آخری اطلاع تک اس میں توسیع نہیں کی گئی تھی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے حکومت سندھ کو خط تحریر کر مطالبہ کیا ہے کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. تاہم سندھ کے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ ایک دو روز میں حل ہو جائے گا. وفاقی وزیر چودھری نثار کو میڈیا سے بات کرنے کے بجائے صوبائی حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی.
ایسی صورتحال کراچی جیسی الحمدللہ سندھ میں کہیں بھی نہیں ہے. رینجر اور سندھ پولیس کے آپریشن سے وہاں جو اغوا برا تاوان تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں نمک, لیکن وہ بھی ناممکن ہے. لاڑکا ناک ایک واقعہ, میں اس میں ابھی بات کرنا نہیں چاہتا. حالات خود بتا رہے ہیں, حقائق سامنے آ جائیں گے. اس بات پہ بھی, اس واقعے کے حوالے سے بھی کئی حقیقتیں سامنے آئیں گی, آپ دیکھ لیں گے. لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر آپ پوری سندھ میں تو نہیں جا سکتے نا. اگر جانا ہے تو وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنا ہے, اسمبلی کو, پھر سندھ اسمبلی کو. ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ جہاں بھی قدم اٹھائیں گے, جہاں بھی رینجر پولیس کی مدد کرے گی آئینی طریقے سے, قانون کے لیے وقت تو اعتراض نہیں.
دریاسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کو دبئی طلب کر لیا ہے, جس میں رینجرز کی تعیناتی اور اختیارات پر بات کی جائے گی. اس سے قبل صوبائی وزیر داخلہ نے آج ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر سے ملاقات کی تھی, جس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں. یاد رہے کہ رینجرز اندرون سندھ بھی آپریشن کا ارادہ رکھتی ہے, جبکہ حکومت سندھ کا موقف ہے کہ اس کو کراچی کی حد تک اختیارات حاصل ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
کچھ روز پہلے پاکستان کے بڑے شہروں میں آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حق میں بینرز لگائے گئے تھے بڑے پیمانے پہ, تو اب پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حق میں مختلف شہروں میں بینرز لگانے کے الزام میں ایک غیر معروف سیاسی جماعت موو آن پاکستان کے سربراہ میاں کامران کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے خلاف موجودہ حکومت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کی قانون میں سزا عمر قید ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیں، جہاں تازہ ترین آپ کو خبریں ملیں گی، تصاویر ملیں گے اور آپ ہمارا ٹیلی ویژن کا پروگرام سربین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین ایمان، ہماری پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ، ہمارے یہاں اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈیرک کلارک اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طاقت کے بے تحاشا استعمال، کشمیریوں کی ہلاکتوں پر احتجاج اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان بھر میں سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا۔ ترک حکام نے گزشتہ ہفتے حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کے الزام میں گرفتار کیے گئے 99 جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر، جنہیں گزشتہ روز ایک مقدمے میں ضمانت منسوخ ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا، آج ان پر پولیس نے مزید مقدمات قائم کیے ہیں۔ انڈیا میں حکومتی جماعت بی جے پی نے اتر پردیش میں ایک اعلی عہدیدار کو نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی خاتون رہنما کے بارے میں ہتک آمیز بیان دینے پر برطرف کر دیا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ رواں سال سپر لیگ کا فائنل پاکستان میں کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے پاکستان آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو اضافی رقم دی جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔